الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بابا سے بلند پڑے میرے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ دو نشستوں میں میں نے امیر المومنین خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کیے. آج کی یہ تیسری نشست ہے, اس میں بھی کچھ باتیں حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عرض کیے دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پہ گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دو مبارک لقب ایسے عطا فرمایا اور ان کو وہ شہرت دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان ان حسین القاب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے تھے اور انشاءاللہ یاد کرتے رہیں گے. ایک آپ کا لقب عتیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب صدیق ہے. آئیے معتبر کتابیں کیا کہتی ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. حضور کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو. فرماتے ہیں تب سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا. حضور علیہ السلام جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں، جس کا جو نام رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نام کو شہرت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تو فرماتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق ہو گیا. صحیح ابن حبان نے اس کو بیان کیا. الموجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ کرام صحن میں تشریف فرما تھے. میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی تھی. اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے. آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر اس کے بعد سے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے. سیدنا لیث نے بھی یہ بات کی، عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ بات کی، امام احمد ابن حنبل نے بھی یہ بات کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. طبرانی نے بھی اسے ذکر کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہنے کی کیا وجہ. اب بیان کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کہا جاتا تھا. یعنی ابوبکر صدیق بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ وجیع و شکیل و جاذب نظر تھے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو عتیق کہا کرتے تھے. بعض اہل علم نے اس کو بیان کیا کہ عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خیر و خوبی میں سب سے پہلے اور دیگر افراد سے آپ مقدم تھے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. گفتگو جب آگے بڑھے گی تو بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی کہ کوئی خیر کا کام ہو، خوبی کا کام ہو، سب سے افضل اگر کسی کو دیکھا جاتا تھا سب سے آگے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تھے. وہ نماز جنازہ ہو، وہ مریض کی عیادت ہو، وہ غریبوں کے گھروں کے کام ہو، سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیتے تھے. سیدنا زبیر فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہنے کی وجہ، فرماتے ہیں کہ حسب و نسب کی پاکیزگی، یہ وجہ تھی کہ آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. کیونکہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پر کوئی عیب لگایا جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حسب و نصب بالکل پاک و صاف تھا، اس وجہ سے لوگ آپ کو عتیق کہا کرتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے والد ابو بکر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ۔ عرض کی کہ لوگ تو آپ کے والد کو عتیق کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرے دادا ابو قحافہ کے تین بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عتیق تھا کہ جو میرے والد کا نام ہے، دوسرے بیٹے کا نام معتیق تھا اور تیسرے بیٹے کا نام معتق تھا۔ یہ تین بیٹے تھے اور یہ تین نام تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شہزادی نے بیان فرمائی۔ سیدنا ابو طلحہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو لے کر وہ بیت اللہ شریف کے پاس آ گئیں اور گڑ گڑا کر کے یوں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اپنے والدین کی وہ اولاد تھے کہ جو حیات رہے اور موت سے آزاد رہے، یعنی 63 برس میں آپ کا وصال ہوا، ورنہ بچے آپ کی والدہ کے بچپن ہی میں فوت ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا وہ عبداللہ بن عثمان، یعنی آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی، لیکن اس پر عتیق نام یہ غالب آ گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق عتیق ہیں، تو یہ نام اس نام پہ غالب آ گیا اور سب کی زبانوں پر عتیق نام جاری و ساری ہو گیا۔ اہل علم نے پھر گفتگو کی کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا تھا؟ اب اس پر بھی یہ حسین گفتگو سماعت فرمائے، کسی جگہ پر کام دے گی۔ سیدہ نبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا، آج دیکھیں نا، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ صدیق اکبر کس کو کہتے ہیں، وہ فوراً کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچے بچے سے پوچھ لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ یہ شاندار وجہ سامنے آ گئی۔ سیدہ نبا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ہمارے نام ہمارے ماں باپ نے رکھے، ہمارے نام ہمارے علماء نے رکھے، ہمارے نام ہمارے مرشدوں نے رکھے، اور یہ ابو بکر صدیق کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام صدیق اگر رکھا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نام ہر مسلمان کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ سیدنا سعید بن زید فرماتے ہیں، میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب کے سب جنتی ہے، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جبل حرا پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا، وہ پہاڑ ہلنے لگ گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حرا ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک ابو بکر اور دو شہید کھڑے ہیں، فرمایا ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. سیدنا سعید بن زید سے پوچھا گیا کہ آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت پہاڑ پر کون کون تھے؟ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا مولا علی تھے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ نو افراد کے نام بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا سعید بن زید خاموش ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ یہ تو نو افراد ہیں، دسواں شخص کون تھا؟ فرمانے لگے دسواں میں خود تھا. اللہ اکبر. تو اس موقع پر بھی کہ جب پہاڑ لرزنے لگا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو صدیق فرمایا اور فرمایا کہ پہاڑ تجھ پر ایک صدیق بھی موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، معراج شریف سے واپس آئے اور حضور نے دعوی معراج کیا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا. اب مشرکین یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، تو جب ہم جا کر کے ابو بکر کو کہیں گے کہ ابو بکر تمہارے نبی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا، تو یقیناً ابو بکر صدیق اس کا انکار کر دیں گے. تو مشرکین دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ کے دوست یہ گمان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور آئے، یہ بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا کہتے ہیں. کہا جی ہاں. کہا سچ کہتے ہیں؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں نا، وہ سچ کہہ رہے ہیں. وہ سب کے سب دنگ ہو گئے، فرمانے لگے آپ اس حیران کن بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا؟ فرمایا تم تو اس کی بات کرتے ہو، میں تو روزانہ آسمانی قبروں کی تصدیق کرتا ہوں، روزانہ تصدیق کرتا ہوں صبح شام، اور وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے. اللہ اکبر. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ کلام کی وجہ سے آپ صدیق مشہور ہو گئے. سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا، انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ابو بکر کا لقب صدیق یہ آسمان سے اتارا گیا ہے، یہ آسمان سے اتارا گیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب مشاہ میں جا معطر ہو جائے گا، اب بڑی شاندار بات ہے. لوگ تو دنیا میں میرے ابو بکر صدیق کو بعض لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن ابو بکر صدیق کے نام کے چرچے صرف اس دنیا میں نہیں ہے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے نام کے چرچے کہاں تک ہیں. حضور خود فرماتے ہیں کنز الامال میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اورج بی الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی. سرکار فرماتے شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہے. فرماتے ہیں میں ہر آسمان پر اور ساتوں آسمان سے اوپر حضور گئے، فرماتے میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہے. اللہ اکبر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چرچے صرف اس زمین پر نہیں ہے،
اس آسمان پر بھی ہے، اور یقیناً وہ لوگ کے جو ابو بکر صدیق سے دنیا میں محبت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی محبت رائد نہیں جائے گی، کل جنت میں بھی ایسے لوگوں کو ابو بکر صدیق کا پڑوس اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آسمان میں بھی ان کے چرچے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ فرمائیں کہ آپ کے والد محترم کا خد و خال کیسا تھا، ان کے جسم مبارکہ کیسا تھا؟ آپ فرمانے لگی کہ میرے بابا جان کا رنگ سفید تھا، جسم کمزور اور رخسار پر گوشت زیادہ نہیں تھا، کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی کے ساتھ باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرے ناز کی رگیں یہ واضح طور پر دکھائی دیتی تھی، اسی طرح ہتیلیوں کی پچھلی رگیں بھی یہ واضح طور پر نظر آتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں پر یہ رنگ استعمال کرتے، رنگتے اپنے بالوں کو، مہندی اور قتم یہ دونوں ملا کر کے اپنے بالوں کو وہ رنگا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں، حضور کے صحابہ میں، مہاجرین صحابہ میں، صرف ابو بکر صدیق ایسے تھے کہ جن کی داڑھی مبارکہ میں سفید بال تھے۔ دو کام کی باتیں، ساری کام کی باتیں ہیں لیکن دو باتیں ذہن میں رکھنا، اگر کہیں پر سوال پوچھ لیا جائے کہ جب حضور مکے سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو کن کے بالوں میں سفیدی تھی، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور کے کون سے غلام پیدا ہوئے؟ تو آپ فوراً جواب دیئے گا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ یہ دو باتیں کسی جگہ پر کام دے سکتی ہے۔ سفید بال تھے اس لیے آپ مہندی اور قتم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتاوی ردویہ شریف میں اس پر گفتگو کی، اور حضور شیخ موقیق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صحیح طور پر یہ بات ہم تک پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے مہندی اور قتم کو ملا کر اس چیز کو اپنے بالوں اور بالوں پر استعمال کیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، قتم ایک گھاس کا نام ہے کہ جس کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سرخ مائل بسیاہ ہوتا ہے، تو مہندی جو اوریجنل مہندی ہے، اب تو یہاں پر ہر چیز آپ کو پتا ہے دو نمبر ہو گئی۔ سان فرانسسکو کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہے، حضرت علامہ مولانا یزدانی صاحب، بہت بڑے عالم دین ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں سچ بتاؤں کہ ایسا عالم نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید و فرقان حمید، ایک تو وہ حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اور پھر ان کی نحو اور ان کی صرف یعنی عربی گرامر اتنی مضبوط ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا معنی جانتے ہیں، اور اس لفظ کی شان کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ اس پہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ان کے سارے بھائی بھی عالم دین الحمدللہ، ان کے والد محترم بھی نحو کے بہت بڑے امام تصور کیے جاتے تھے ہندوستان میں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک دن آپ کے والد محترم سے کہا دوران گفتگو ٹیلی فون پر، اور میرے والد محترم کی عمر کے برابر ہی تقریباً ان کی عمر ہوگی، وہ کہنے لگے میں نے آپ کے والد سے کہا کہ شاہ صاحب یہاں پر اصلی شہد نہیں ملتا، تو آپ کے والد مجھ سے کہنے لگے مولانا یہاں پر اصلی سنی نہیں مل رہا اور آپ اصلی شہد کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، مہندی کے اندر ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن اصلی جو مہندی ہے اور ہے ابھی بازار میں، جو استعمال ہوتی ہے، لوگ اس کو سر کے بالوں پر بھی استعمال کرتے ہیں اور داڑھی پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی تاثیر بھی بڑی ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں، تو وہ بالوں کے کلر کو ریڈش پر لے جاتی ہے، یعنی لال بال کر دیتی ہے، وہ سرخ بال کر دیتی ہے۔ اب یہ قطم جو ہے یہ ایک قسم کی گھاس ہے کہ جو صرف مدینہ شریف ہی میں شاید اگتی ہے، اور اس کو اور مہندی کو ملا کر کے لگائیں تو بال براؤن رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ سے منع فرمایا، لیکن یہ دوسرے جو براؤن کلر ہے اور جو علماء کرام استعمال بھی کرتے ہیں اس سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق یہ دونوں چیزوں کو ملا کر کے اپنے بالوں پر استعمال کیا کرتے تھے۔ دو باتیں بیان کرتا ہوا میں اور آگے بڑھتا ہوں، زندگی کی اور حسین باتیں بیان کرتا ہوں۔ سیدنا سلیمان بن یسار فرماتے ہیں، ایک موقع پر گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اسی کے سبب سے اسے جنت میں داخل بھی فرما دیتا ہے۔ 360 پسندیدہ خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب سے اس کا داخلہ پھر جنت میں ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق موجود تھے، عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ان 360 خصلتوں میں کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو وہ ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان خصلتوں پر میں گفتگو کرتا، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، اگر ہوئے زمین کے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلرے میں رکھ دیا جائے، اور ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے اکیلا ایمان ابو بکر صدیق کا ترازو کے دوسرے پلرے میں رکھ دیا جائے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ اگر وزن کیا جائے نا، فرماتے ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ایمان ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی کوئی تبدیلی آپ کی ذاتی اثر میں نہیں آئی۔ وہ کس قدر غریبوں سے محبت کرتے اور پیار کرتے، اور کس قدر چھوٹے چھوٹے بچے ان سے محبت کرتے۔ حضرت سیدہ انیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی، انیسا فرماتی ہیں کہ ہمارے پڑوسی رہے، ہوتا کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے تو محلے کی بچیاں بکریوں کو چراتی، اور جب بکریوں کے تھن دودھ سے لبالب بھر جاتے تو وہ سوچتی آپس میں کہ یہ دودھ ہمیں نکال کے برتنوں میں ڈال کے کون دے گا، تو بچیاں کہتی کہ ابو بکر صدیق ہی دے سکتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی بکریاں ابو بکر صدیق کے پاس لاتی اور گویا عرض کرتی کہ آپ کیا دودھ نکال کے ہمیں دے سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کمال شفقت فرماتے، اور کمال شفقت فرماتے ہوئے بکریوں کے تنوں سے دودھ نکالتے اور ان بچیوں کو برتن بھر کے دے دیا کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، اللہ اکبر، اتنی بڑی اسلامی اسٹیٹ کے بادشاہ بن گئے گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب آپ امیر المومنین بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضور، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، کیا آپ اب بھی ہمیں دودھ نکال کر کے دیں گے اگر ہم بکریاں لائیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ نکال کے دیا کروں گا، مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی محلے کی بچیاں بکریاں لے کر کے آتی اور ابو بکر صدیق دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. سوچو مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دل سے، کیا یہ تصور ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے رکھ سکتے ہیں ایسا حسن ظن؟ بلکہ اپنا ملک تو چھوڑو، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ سعودیہ کو بھی شامل کر لو، آپ ایران کو بھی اسلامی ملک کہا جاتا ہے اس کو بھی شامل کر لو، کیا ایک عام آدمی اپنے حکمران سے مل سکتا ہے، اپنے وزیر اعظم سے مل سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے ملک کے سربراہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں کہوں تو سربراہ تو الگ بات، وزیر اعظم تو الگ بات، کیا آپ اپنے شہر کے گورنر سے مل سکتے ہیں، وزیر اعلی سے مل سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں یہ گورنر وزیر اعلی کو، کیا آپ ایس پی ڈی ایس پی میئر یا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. حال ہمارے ملک کے صدر کا یہ ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے نکلے سروے کرنے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں شہر کے کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے، گاؤں کی طرف آپ جائیں 80% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا صدر کون ہے. اس کو سال میں 2-4 بار اس کو جو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں دھوپ کھلانے کے لیے، وہ سال میں 1-2 بار تو باہر آتا ہے، اس کے بعد تو وہ پورا کا پورا سال پریسیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا ملک کا سربراہ اس لیے منتخب ہوتا ہے، کیا ملک کا وزیر اعظم اس لیے منتخب ہوتا ہے کہ وہ قوم سے ملاقات ہی نہیں کرے، قوم کے مسائل ہی نہیں سمجھے اور قوم کو اپنے سے دور رکھے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے دوستو، رونا بھی آتا ہے کہ جس وقت ہم موٹر سائیکلوں پر، رکشوں میں، گاڑیوں میں سگنلوں پر رکے ہوئے ہوتے ہیں اور سگنل سے بھی بہت دور پہلے ہمیں روک دیا جاتا ہے، کیوں صاحب؟ ملک کے سربراہ گزرنے والے ہیں شارع فیصل سے، وزیر اعظم گزرنے والے ہیں، وزیر اعلی گزرنے والے ہیں، گورنر گزرنے والے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میری قوم کو عقل کب آئے گی. ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہونے والا شخص، یہ ایم این اے ہم منتخب کرتے ہیں، وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہونے والا وزیر اعظم، اللہ اکبر، قوم کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے، ایمبولینس کے اندر کتنے مریض ہیں کہ جن کو بر وقت اگر طبی امداد نہ پہنچائی جائے تو وہ موت کی آغوش میں پہنچ جائیں، اور ایسا ہوا بھی، ایمبولینس کے اندر کتنے لوگ موت کی آغوش میں پہنچ گئے. صاحب آگے سڑک بند ہے، وزیر اعظم گزرنے والے ہیں. کتنے ہی ایسی عورتیں کہ جنہوں نے ایمبولینس کے اندر بچوں کو ڈیلیور کر دیا، بچے پیدا ہو گئے، اللہ اکبر، بچے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے مر گئے. ہمارے ووٹ سے لوگ منتخب ہوتے ہیں اور ہم ہی پر سڑکیں بند کر دی جاتی ہے، ہم ہی پر روڈ بند کر دیے جاتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں، تمہیں سمجھنا ہوگا، ملک کے اندر تبدیلی میں سوچتا ہوں سوتے وقت کے کب آئے گی، تو دل یہ کہتا ہے کہ اسی وقت آئے گی کہ جب تم لوگ تبدیل ہو جاؤ گے. جس دن تم لوگ تبدیل ہو گئے بس اسی وقت ملک کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جیسا چل رہا ہے بس ویسا چلنے دو، یہ ساری قوم اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. نہیں لوگوں، میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، میں صرف کراچی کی بات کرتا ہوں. ہم نے بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. اور اب یہ نسل جو ہے وہ دوسری پروان چڑھ چکی ہے اور بہت سارے لوگ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ نسل دوسرے زاویے سے سوچتی ہے، دوسرے ذہن سے سوچتی ہے. اے لوگوں، تمہیں بدلنا ہوگا، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہوگا. 2018 ہو یا 2017 ہو، یہ الیکشن آتا ہے تو ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرو. یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت مجھے جماعت اہل سنت کا امیر اسی مسجد میں اکابرین اہل سنت نے مقرر فرمایا، تو میرا سب سے پہلا مطالبہ مردم شماری کا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر مردم شماری کرائی جائے۔ سب لوگ خاموش تھے، تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، 19 سال ہو گئے مردم شماری نہیں ہو رہی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے سے مردم شماری ہو جائے گی، تو مردم شماری کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ مردم شماری ہوگی، اور جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ پھر سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے کہ پاکستان میں مردم شماری کرائی جائے، پھر آرمی چیف کا بیان آ گیا کہ جتنا عملہ ہوگا ان کو تحفظ دینا یہ فوج کی ذمہ داری ہے، اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مردم شماری کرنے والا بندہ ہے تو اس کے ساتھ فوج بھی ہے، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں نے بتایا کہ نیوی بھی ہے، یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، مردم شماری ہو رہی ہے، یہ فائدہ تم کو الیکشن میں دکھائی دے گا۔ کیسے دکھائی دے گا؟ کہ کراچی کی جو قومی اسمبلی کی 20 نشستیں ہیں، اگر مردم شماری ٹھیک ہوئی تو کراچی کی یہ نشستیں انشاءاللہ تعالی 30 سے اوپر چلی جائیں گی، قومی اسمبلی کی 30 سے اوپر جائیں گی، تو صوبائی اسمبلی کی ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اوپر بڑھ جائیں گی، اور اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھیں اور سارے سنی مسلمان اگر کراچی کے متحد رہے تو انشاءاللہ 10-12 سیٹیں تو یا رسول اللہ کہنے والے جیت ہی سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں، میں سنیوں کو ایک کرنے کی بات کر رہا ہوں اور اس میں لگا ہوا ہوں، اور ادھر حال یہ ہے کہ سنی خود بخود ایک دوسرے کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ہم لوگوں کا تماشا بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گویا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر برداشت نام کی چیز ختم ہو گئی، جو جس سے وابستہ ہے بس وہ چاہتا ہے کہ میرے دامن ہی میں رہے، یہ مجھ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائے، اور پھر دوسروں کی برائیاں، دوسروں پر تنقیدیں، اور پھر جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنے ہمارے مخالفین ہیں وہی کلپ نکال کر کے وہ اپنے پیج پر لگا رہے ہیں اور ساری دنیا کے اندر مسلک کے اہل سنت والجماعت کا مذاق اڑ رہا ہے۔ حضور فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے، میں اونٹ چراتا، اب ان کو جب یکجا کرنے کی باری آتی میں ایک اونٹ کو لے کے آتا، ادھر درخت سے باندھتا، دوسرا لینے جاتا، اس کو لاتا تو یہ رسی کھول کے چلا جاتا، رسی توڑ کے کسی طریقے سے نکل جاتا، اس کو باندھتا، دوسرے کو لینے جاتا، ادھر آتا تو پھر یہ بھاگ جاتا۔ تو گویا میرا حال ایسا ہی ہے، ادھر ایک مولوی کو پکڑتا ہوں کہ بھائی تم اس مسئلہ کے اعلی حضرت پہ ٹکے رہو، اور دوسرے کو لینے جاتا ہوں تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو لے کر کے آتا ہوں، اس کو باندھتا ہوں تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اب کام تو کرنا ہے، اور جو سوچ ہے کہ سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، کام تو کرنا ہے لوگوں، چاہے لوگ اس کا جواب نفرت میں دے یا گالی میں دیں، لیکن ہمیں کام کرنا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی تو خود بخود یہ بکھرے ہوئے سنی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، لیکن اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس پہ جدوجہد کی ضرورت ہے، اس پر اپنے دل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ میں اپریل کے مہینے میں سندھ بھر کے اور کراچی بھر کے علماء مشائخ کی ایک عظیم الشان کانفرنس کرنے والا ہوں، اور سارے سندھ بھر کے علماء مشائخ کو میں جمع کروں گا اور کراچی کے علماء مشائخ کو جمع کروں گا، اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ادھر 2018 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے اپنے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے تو ان نفرتوں کو آپ ختم کریں، پیار کو فروغ دیں تاکہ لوگ ہمارے اسمبلیوں کے اندر پہنچے۔ ہماری یوتھ یہی چاہتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ تصور آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈی ایس پی سے بھی ملاقات کر سکے، حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی بچی آتی ہے کہ امیر المومنین ہماری بکریوں میں سے آپ دودھ نکال کے دے دیں، وہ ناراض نہیں ہوتے کہ میں تو امیر المومنین ہوں، بلکہ مسکراتے اور بکریوں کے تھنوں میں سے دودھ نکال کے دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا پروسیجر ہے، یہ گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنا اور بکری کے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو گاؤں دیہات والے لوگ ہیں یہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا بڑا طریقہ کار ہوتا ہے اور کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ ساری محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ میں دوسری جھلک تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور وہ نابینا تھی، تو فاروق اعظم، آپ دیکھیں یہ جذبہ بھی ہماری قوم میں ہونا چاہیے، فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلتے اور شام کے وقت بوڑھی عورت کے گھر میں داخل ہوتے، اس کے گھر کے برتن بھی دھوتے اور گھر کی صفائی بھی کرتے۔ اللہ، امیر المومنین نہیں ہے اس وقت فاروق اعظم، صفائی کرتے، گھر کے برتن دھوتے اور پانی اگر نہ ہوتا تو پانی بھر کے لاتے، یہ سارا کام فاروق اعظم کرتے تھے۔ حضور فاروق اعظم فرماتے ایک روز میں پہنچا ان خاتون کے گھر میں، جب داخل ہوا میں نے دیکھا صفائی مکمل ہو گئی ہے، برتن میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور برتن دھلے ہوئے بھی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، یہ کام آج کس نے کر لیا؟ فرماتے ہیں میں دوسرے دن اس وقت سے پہلے آیا، میں نے پہنچ کے دیکھا تو وہ کام پھر ہوا ہوا تھا، گھر کی صفائی ہوئی، برتن پانی میں پینے کا رکھا ہوا اور برتن دھلے ہوئے۔ فرماتے دو تین بار ایسا ہی ہوا، تو ایک روز میں کچھ جلدی پہنچا اور ایک جگہ چھپ گیا، اور چھپ کے میں دیکھنے لگا کہ دیکھو یہ کام کون کرتا ہے۔ فرماتے رات ہوئی تو میں نے دیکھا امیر المومنین ابو بکر صدیق تھے جو اس بوڑھی عورت کے گھر میں داخل ہوئے اور سارے کام آپ نے کرے۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی ان کے ساری، حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں جو عمر سے نیکیوں پر سبقت لے جا سکتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے اگر اونٹنی کی نکیل گر پڑتی، وہ اسے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اونٹنی پر مارتے اور اسے بٹھاتے، اور آپ کے رفقا عرض کرتے کہ حضور آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہم یہ اٹھا کر کے پیش کر دیتے، تو آپ نے فرمایا، اب بڑے شاندار جملے ہیں، آپ نے فرمایا انا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی اللہ اسأل الناس شیئا، میرے پیارے محبوب، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کسی سے سوال نہ کرنا، تو یہ نکیل بھی گر جاتی ہے تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے ساری حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خودداری دیکھیں، بیت المال سے ابو بکر صدیق کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے، آپ نے اس کے بجائے تجارت کو ترجیح دی، بازار کی طرف چل دی۔ امیر المومنین ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، فاروق اعظم راستے میں مل گئے، کہا کہاں چل دیے؟ کہا میں بازار میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی تجارت امور خلافت میں مخل ہوگی، لہذا آپ وہیں پر ٹھہریں، ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ اتنا وظیفہ بیت المال سے آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خودداری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں عرض کی، اس رب کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، ابو بکر صدیق زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں، زمین والوں کی نسبت آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہیں، اور یا رسول اللہ ابو بکر کا نام آسمانوں میں حلیم ہے، یا آسمان والے ابو بکر صدیق کو حلیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق جہاں رسول اللہ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے، وہیں رسول اللہ علیہ السلام کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، اور جب رسول کی محبت آ جائے تو جو جو چیزیں رسول سے وابستہ ہیں، جن جن چیزوں کی نسبت رسول اللہ سے ہے، تو خود بخود مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبتیں بھی آ کے بس جاتی ہے. وہ رسول اللہ علیہ السلام کے خواہ صحابہ ہو، رسول کے خلفہ ہو، رسول کی نالین پاک ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا منہ مبارکہ ہو، جن چیز کی نسبت رسول سے ہو جائے دنیا کے مسلمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو بکر صدیق نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ سیدنا امام حسن کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ نے نہایت ہی شفقت سے، امیر المومنین ہے، نہایت ہی شفقت سے امام حسن کو اٹھا کر اپنی گردن پہ بٹھا لیا. امیر المومنین ہے، جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنے کندھے پر بٹھا لیا. اور بڑی پیاری بات کی، مجھے فرمایا میرے والد کی قسم. ابو بکر صدیق نے کہا میرے والد کی قسم، تم میرے محبوب سے زیادہ مشابہ ہو. اے حسن، تم میرے محبوب سے زیادہ مشابہ ہو، تم اپنے والد سے مشابہ نہیں ہو، تم میرے محبوب سے مشابہ ہو. یہ سننا جب حضرت علی نے، تو حضرت علی بھی مسکرانے لگ گئے. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ بیان کیا کنز المال کے مصنف نے، بھی اس کو بیان کیا. عبد الرحمن کہتے ہیں سیدنا حسن ابن علی جب چھوٹے تھے تو ابو بکر صدیق آپ کے پاس آئے. آپ اس وقت حضور علیہ السلام کے ممبر پر رونق افروز تھے، گویا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے. امام حسن نے اور امام حسین نے اپنے، یہ بچپن ہی تھا دونوں شہزادوں کا جب حضور کا وصال ہوا تھا، تو ساری زندگی، اتنی زندگی میں اپنے نانا ہی کو ممبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کسی اور کو نہیں دیکھا تھا. کہ میرے بابا جان، میرے نانا جان یہاں پر رونق افروز ہوتے ہیں. پھر بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جیسے میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بچہ ادھر سے آ جائے، اور کوئی اس جگہ پر دوسرا بیٹھا ہو، وہ کہے گا یہاں سے آپ ہٹیے، یہاں تو میرے والد بیٹھا کرتے ہیں، یہ میرے والد کی جگہ ہے. تو امام حسن نے یہی الفاظ کہے کہ آپ نیچے اتریے، یہ میرے نانا جان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہیں شہزادے کی دل شکنی نہ ہو. اللہ اکبر، یہ شہزادہ رسول ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر شریف چھوڑ دیا اور آپ تشریف لے آئے، اور امام حسن سے کہا آپ نے سچ کہا، یہ آپ کے بابا جان ہی کی جگہ ہے. پھر آپ نے امام حسن کو فرقِ محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، گویا انہوں نے پیارے، اب یہ پیارے آقا کا ذکر چھڑ گیا نا، اور ابو بکر صدیق کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ گئیں، وہ زارو قطار رونے لگ گئے. حضور کی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے زارو قطار ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. ابو بکر صدیق اتنا روئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگے امیر المومنین، یہ الفاظ میں نے حسن کو نہیں سکھائے کہ میرے نانا جان کے ممبر سے اتریے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، یہ میں نے حسن کو نہیں سکھایا، یہ بچے نے خود اپنے ذہن سے یہ الفاظ کہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، فرمانے لگے تم نے سچ کہا، میں تم پر الزام نہیں لگاتا، میں جانتا ہوں کہ بچے نے اپنے ذہن کے مطابق یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن مجھے رسول اللہ علیہ السلام کا وہ ممبر پر رونق افروز ہونا یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں رونے لگ گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک کمال بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑے ادب کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود ممبر کی اس جگہ پر کبھی نہیں بیٹھے جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، کبھی نہیں بیٹھے۔ جہاں رسول اللہ علیہ السلام اپنے قدم مبارکہ رکھا کرتے تھے، ساری زندگی ابو بکر صدیق اس زینے پر بیٹھے، اس زینے پہ کبھی نہیں بیٹھے، ساری زندگی اس زینے پر بیٹھے کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام قدم مبارکہ رکھا کرتے تھے۔ دور فاروق اعظم آیا، فاروق اعظم کبھی زینے کی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جہاں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، جب بھی بیٹھے تو اس زینے پہ بیٹھے جہاں ابو بکر صدیق اپنے مبارک قدم رکھتے تھے۔ دور عثمان غنی آ گیا، حضرت عثمان غنی ممبر کے اس زینے پر بیٹھے جہاں رسول اللہ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور فرمانے لگے سنو، اگر میں اس زینے پر بیٹھتا جہاں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے تو تم میں سے کوئی خیال کرتا اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کی طرح سمجھتے ہیں؟ اس جگہ پر بیٹھتا جہاں فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے، کوئی خیال کرتا اپنے آپ کو عمر ابن خطاب کی طرح سمجھتے ہیں؟ میں اس مقام پر بیٹھا ہوں جہاں یہ تصور کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو دوستو، باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ وہ بڑے نرم مزاج تھے، آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑے بردبار تھے، بڑے تحمل کے ساتھ وہ گفتگو سنا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں کے اندر گفتگو ہوتی تو وہ مسکراتے، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر بڑے نرم دل تھے، بڑی محبتیں آپس میں ان کے اندر تھی۔ لیکن اگر کوئی حضور کے خلاف الفاظ استعمال کرتا تو پھر ابو بکر صدیق سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بات آپ سنیں، آخری بات، کہ ایک دن چند یہودی اپنے ایک عالم کے مکان میں بیٹھے تھے جس کا نام فقاص تھا۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق وہاں تشریف لے آئے۔ یہودیوں کے اس گروپ کو غنیمت جان کر آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ فقاص سے فرمایا، اے فقاص، اللہ سے ڈرو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کی قسم میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہی کی طرف سے تمہارے پاس، وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر کے آئے ہیں، جیسا کہ تمہاری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر یہودیوں کا عالم فقاص تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کان کھول کے سن لو، تمہارے خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، ہاں تمہارے خدا کو ضرور ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ معاذ اللہ وہ ہماری طرف جھکنے پہ مجبور ہے، ہمیں اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اسے ہماری مدد کی ضرورت و حاجت ہے، اگر وہ ہماری مدد سے بے نیاز ہوتا تو کبھی ہمارے مال بطور قرض ہم سے نہ مانگتا، اور تمہارا خدا ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے، اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ فقاص کی یہ گفتگو انتہائی گھٹیا تھی، کفر و دلالت سے غلیظ اور انتہائی احمقانہ بکواسات پہ مشتمل تھی۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کو وہ غلط طور پر ترجمہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی یہ بکواس سنی تو ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگ گئی، جوش مارنے لگ گئی، اتنا شدید غصہ آیا کہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے پرواہ نہیں کی کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی، اسلام کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ ابو بکر صدیق نے زوردار تھپڑ، حالانکہ یہودی موجود تھے، اس کے چہرے پر مارا۔ مورخین کہتے ہیں اسے دن میں ہی تارے نظر آنے لگ گئے، ایسا تھپڑ مارا کہ دن میں تارے نظر آنے لگ گئے. فرمایا ہے خدا کے دشمن، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا ابو بکر تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرے رسول نے معاہدہ کیا ہے، اگر معاہدہ نہ ہوتا تو گردن اڑا دیتا. سنیوں تم کو سلام ہو، ابو بکر صدیق کے نالین کے صدقے اللہ نے یہ جذبہ تمہارے اندر بھی رکھا ہوا ہے. کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے سنی برداشت کر لے گا، کوئی ہماری بہن بھائیوں کو گالی دے برداشت کر لے گا، کوئی پیارے مصطفیٰ کو گالی دے سنی برداشت نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ 27 گولیاں یاد رکھو، مصطفیٰ کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں، وہ 27 گولیاں میرے ممتاز نے سلمان تاثیر کو ماری تھی، انشاءاللہ 27 گولیاں وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی رکھی ہوئی ہے. دشمنان مصطفیٰ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو مصطفیٰ کا دشمن ہے اس کو سنی جہاں پر بھی موقع ملے گا اسے ہمیشہ موت کی نیند سلا دے گا، اور سنیوں نے اب سلانا شروع کر دیا ہے. جبھی تو عدالتوں میں ہلچل ہے، جبھی تو حکومت کے ایوانوں میں ہلچل ہے. آپ دیکھیں کل ایف آئی، کل خفیہ ایجنسیز نے کام کیا، اور وہ لوگ کے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے تمہارے ادھر ہی گرو مندر سے گرفتار کیا. ہالینڈ کی سم استعمال ہوتی تھی اور دیگر ممالک ان کی مدد بھی کرتے تھے. تو اگر حکومت پاکستان اپنا کام پورا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومتوں ہوئی کا کام ہوتا ہے نا، پھر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. اگر حکومت اس کام کو پورا کرتی ہے اللہ اکبر، تو یہ کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو اتنی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. ابو بکر صدیق کے والد ابو قوافہ نے اسلام سے پہلے ایک بار حضور کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، تو ابو بکر صدیق نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی شان میں الفاظ کہے، مورخین کہتے ہیں دھکا دیا، وہ دور جا کر کے گرے. آ کر کے سارا ماجرا حضور سے بیان کیا حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا. عرض کی یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی نا میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا. اللہ اکبر. آؤ ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ کہے، قرآن کی آیت بینات نازل ہو گئی. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میں صرف ایک دو منٹ تمہارے لوں گا سنیو، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے، یہ مسئلہ کے اہل سنت جماعت کیا ہے، تم نے الگ مسلک بنا لی، الگ جماعت بنا لی. جو قرآن کی فہم ہے، جو حدیث میں بات ارشاد ہوئی، جو اللہ اور اس کے رسول نے راستہ بتایا، اسی پر میرے امام اہل سنت نے ہم کو چلایا. تم پوچھتے ہو نا مسلک کے اہل سنت، مسلک کے اعلی حضرت قرآن سے ثابت کرو. آؤ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سنو تم قرآن کیا کہتا ہے، سنو سنیوں، جھوم جاؤ گے تم. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر. دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. نہیں پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو اللہ پر اور روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں. دوستی کرے ان سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ دوستی نہیں کریں گے. اللہ کا مخالف ہے، رسول اللہ کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، وہ اگر سنی کا باپ بھی ہے تو سنی اس سے دوستی نہیں کرے گا. بولو سنیوں ایسا ہی ہے؟ وہ سنیوں کا بھائی بھی ہو تو کیا تم دوستی کرو گے؟ اللہ رسول کا دشمن ہو، تمہاری بہن بھی ہو تو کیا دوستی کرو گے؟ نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر. دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہو. سنو تم کہتے ہو کہ اس راستے پر چل کر تم الگ ہو گئے، بتاؤ ہماری شان کیا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. آؤ میرا سینہ چیرو، اس دل کے دو ٹکڑے کرو، خدا کی قسم ایک دل کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. یہ ہے یا رسول اللہ، یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں ہیں. اللہ رسول کے لیے چھوڑا نا ایسے لوگوں کو جو اللہ رسول کو گالیاں دیتے تھے، بارود کا دھماکہ کر کے باغوں میں نہیں جاؤ گے، اللہ لے کے جائے گا ان کو، انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ایک دو سال نہیں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تم کہتے ہو اپنی جماعت بنا لیا، قرآن فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. غوث پاک کا تعلق ہماری جماعت سے، غریب نواز کا تعلق ہماری جماعت سے، داتا لاہوری کا تعلق ہماری جماعت سے، بابا فرید کا تعلق ہماری جماعت سے، لال شاہباز کا تعلق ہماری جماعت سے، عبداللہ شاہ غازی عالم شاہ بخاری کا تعلق اللہ کی جماعت ہماری جماعت سے. یہ ہماری جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. قرآن فرما رہا ہے اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. مسلک اعلی حضرت یہ ہے، جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتا ہے وہ تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، جب وہ رسول اللہ کے نہیں ہے تو تمہارے کیسے ہے. بس اسی پر ہم قائم ہیں، اسی پر چلیں گے. اور یاد رکھو سنیوں، دو دائرے ہیں ہمارے سامنے، ایک دائرہ رضویت ہے اور ایک دائرہ حنفیت ہے. انہی دائروں میں اللہ زندہ رکھے، انہی میں موت عطا فرمائے. کوئی کہے کہ میں اعلی حضرت سے بڑا محقق ہوں اور میری بات تسلیم کر لی جائے، میرے پاس یہ یہ دلائل ہے، کہو اپنے دلائل اپنے پاس رکھو. میرے اعلی حضرت وہ ہیں، جب وصال ہوا نا بزرگ نے خواب میں دیکھا حضور چہل قدمی فرما رہے، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا بریلی سے میرے پاس احمد رضا آنے والے ہیں. یہ دائرہ ہے احمد رضا کا. اور اگر کوئی یہ کہے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں غلطی کر دی، یہاں غلطی کر دی، یہاں غلطی کر دی، ہمارے پاس تو اتنے دلائل ہیں، اس سے کہو رکھو اپنے دلائل اپنے پاس، ہم امام اعظم کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. داتا صاحب فرماتے میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام ایک بزرگ کو اٹھائے ہوئے اور چل رہے ہیں. میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بزرگ کون ہے جن کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرمایا علی ہجویری نہیں پہچانتا، یہ تیرے ملک کا ہے اور اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. انشاءاللہ تعالی یہ نسبت دنیا میں بھی کام آئیں گی، نسبت آخرت میں بھی کام آئیں گی. تو سنی مسلمانوں، بس مسلک حق اہل سنت و جماعت کے دامن سے وابستہ رہو، سچے دل کے ساتھ تھامے رہو. ایک کمنٹ آ جائے تم پریشان ہو جاتے ہو، تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، نہیں، اپنے مسلک پہ شیروں کی طریقے سے جمے رہو، ڈٹے رہو. ایسے لوگوں کے منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کرو. اب یہ بعد میں اب سوال کی طرف گیا، جواب کی طرف تو بہت وقت لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب